أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين ناظرين السلام عليكم سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو قرآن اکرت اکیڈمی کی جانب سے پیش کیا جانے والا پروگرام آسان راستہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کسی انسان کو بے گناہ قتل کر دے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا, اور جو کسی انسان کو قتل ہونے سے بچا لے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخشی ہے. اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کی نظر میں ایک انسان کی موت یا حیات کس قدر اہمیت رکھتی ہے. خصوصاً اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ یہ آیات ایسے ماحول میں نازل ہوگی جہاں انسانی خون کی کوئی اہمیت نہ تھی, اس آیت کی عظمت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے. یہ بات قابل توجہ ہے کہ متعدد روایات میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ یہ آیت اگرچہ ظاہری طور پر مادی موت و حیات کے بارے میں ہے لیکن اس سے زیادہ اہم معنوی موت و حیات ہے, یعنی کسی شخص کو ہدایت, کسی شخص کی ہدایت کرنا اور کسی شخص کو گمراہ کرنا. جی ہاں, جو لوگ کسی شخص کی ہدایت کرتے ہیں وہ لوگ فرشتہ صفت ہوتے ہیں, اور جو کسی انسان کو گمراہ کر لیتے ہیں وہ زہریلے سانپ سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. انہی لوگوں کی صحبت سے منع کرتے ہوئے شیخ سعدی نے کیا خوب فرمایا کہ تا تزانی میں گری زد یار بد, یار بد بدتر بد از مار بد, مار بد تنہا تیرا از جان جنک, یار بد از جان ہم ایمان جنک. فرماتے کہ جتنا ہو سکتا ہے برے دوست سے بچو, اس لیے کہ برا دوست زہریلا سانپ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ زہریلا سانپ صرف تمہاری زندگی کا خاتمہ کرتا ہے جبکہ برا دوست زندگی اور ایمان دونوں کا خاتمہ کرتا ہے. ہم بھی اس امید کے ساتھ کہ کسی بڑھتے ہوئے کو راستہ مل جائے اور جو لوگ راہ پر ہیں ان کی معلومات میں اضافہ ہو جائے, اس پروگرام آسان راستہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے, اور اس کا طریقہ کار آپ کے اذہان آگے میں موجود ہے کہ آپ موبائل ہمارے موبائل نمبر پر ہم سے سوال پوچھتے ہیں اور علماء کرام اس کا جواب دیتے ہیں. آج بھی ہم آپ کو موبائل نمبر بتا دیتے ہیں تاکہ آپ ہم سے سوال پوچھ سکیں. ہمارا موبائل نمبر ہے 03431919331, 03431919331, اور دوسرا موبائل نمبر ہے 03213808565, 03213808565. اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@qtrak.org. حاضرین, آج آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدی صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب.
السلام
علیکم. سب سے پہلے آپ کو ہم اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنے ناظرین کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم سے کیا سوالات پوچھے جاتے ہیں.
میں عبد القادر بول رہا ہوں دوسرے اقبال سے. میرا مولانا صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا نفس میں جھٹ لگانا روزے کے باطل ہونے کا سبب بنتا ہے؟ نیز اگر طاقت اور غذا یا وٹامنس وغیرہ اس طریقے سے حاصل کیے جائیں تو کیا حکم ہے؟
جی مولانا صاحب, یہ سوال بھی روزے کے بارے میں پوچھا گیا, اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے کے حوالے سے جو سوال پوچھا گیا ہے اس کے پیچھے بھی غالباً وہی بات چھپی ہوئی ہے کہ جس طرح سے روزے میں کھانا پینا جائز نہیں ہوتا ہے تو کیا انجیکشن لگانا, چاہے وہ انجیکشن دوا کا ہو اور طاقت کا ہو, یا وہ انجیکشن نس میں لگایا جائے یا عام طریقے کے مطابق لگایا جائے, اس حوالے سے غالباً سوال پوچھا گیا ہے. تو اس میں ایک بات پتا ہے کہ روزے کے عالم میں دوا کا انجیکشن لگانا تمام مشتہرین میں ہوتی بالکل صحیح ہے, لہذا اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ بیمار ہونے کے باوجود وہ روزہ رکھ سکتا ہے مگر روزے کے دوران اسے کہیں انجیکشن لگانا پڑے گا تو کوئی حرج نہیں ہے, اس سے روزے کا کوئی اثر نہیں پڑے گا, اس کا روزہ بالکل صحیح ہے. یہ بات ہو گئی دوا کے انجیکشن کے حوالے سے. اب اگر دوا کے علاوہ طاقت کا انجیکشن لگانا پڑتا ہے تو طاقت کے انجیکشن کے حوالے سے بھی مجتہدین نے اس کی اجازت دے رکھی ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے. آپ روزے کے دوران میں اگر طاقت کا انجیکشن لگانا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے. یعنی وہ افراد کی جو روزہ رکھنے کے بعد کمزوری محسوس کرتے ہیں, چاہے وہ کمزوری جسمانی اعتبار سے ہو یا نفسیاتی اعتبار سے وہ کمزوری محسوس کر رہے ہوں, اور اس کی وجہ سے وہ سمجھ رہے ہوں کہ روزہ رکھا ہم نے اس لیے ہم کمزور ہو جائیں, تو طاقت کا انجیکشن لگا کے اگر روزہ رکھنا چاہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے, وہ انجیکشن لگوا کر طاقت کا انجیکشن لگوا کر بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ انجیکشن نس میں لگایا ہے جیسے آپ نے سوال پوچھا تھا, یا نس سے ہٹ کر ویسے عام طریقے کے مطابق انجیکشن لگایا, دونوں طرح کا انجیکشن لگانا جائز ہے. ہاں اس کے علاوہ جو صورت حال ہو سکتی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک ایسا انجیکشن لگوانا کہ جو غذا کا کام کرے, یعنی غذا کھانے کا طریقہ یہ کہ انسان منہ کے ذریعے سے غذا کھائے, دوسرا غذا کھانے کا طریقہ یہ کہ غذا بغیر منہ سے کھانے کے انجیکشن کے ذریعے سے غذا دے دے. تو اس سلسلے میں بھی آیت اللہ اس چیز کا اس کی اجازت دیتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اگر ایسا انجیکشن لگوایا جائے کہ جس کو کہا یہ جائے کہ یہ غذا کا انجیکشن ہے, تب بھی آیت اللہ اس چیز کا اس کی اجازت دیتے ہیں. البتہ آیت اللہ خود یہ فرمایا کرتے تھے کہ احتیاط واجب ہے کہ ایسا انجیکشن نہیں لگایا جا سکتا جس کو کہا جا سکے کہ یہ غذا کا انجیکشن ہے, ایسا انجیکشن لگوانا جائز نہیں ہے. البتہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک تمام افسان کے انجیکشن لگوانے کی اجازت ہے, اس کے باوجود یہ روزہ کرنا پڑے گا, یہ روزہ بالکل صحیح ہے.
صاحب یہ جو طاقت کے بارے میں بات کی گئی ہے تو اس سلسلے میں بھی سوال پوچھوں گا کہ وہ گلوکوز وغیرہ جو ہاتھ میں لگائی جاتی ہے مریض کی طاقت کے لیے, تو یہ روزے کی صحت اور بطلان پر کوئی اثر ڈال دے گی؟
گلوکوز کی ڈرپ لگوانا ہے, وہ گلوکوز کی ڈرپ کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ طاقت کی اشیاء شامل کر دی جاتی ہیں, دوائیاں شامل کر دی جاتی ہیں. آیت اللہ سیستانی کے نزدیک اس کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے. گلوکوز کی ڈرپ لگوانا روزے کے عالم میں بالکل صحیح ہو جائے گا. تو آیت اللہ سیستانی کے یہاں چاہے انجیکشن لگوایا جائے یا ڈرپ لگوائی جائے, دونوں اعتبار سے کوئی پابندی پڑے گا, یہ روزہ بالکل صحیح ہے. ایسا شخص ڈرپ لگوا کر بھی روزہ رکھ سکتا ہے, اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا.
جی یہ عبد القادر صاحب کا سوال تھا اور مولانا صاحب نے مختلف مراجع کا حکم بتا دیا ہے, لہٰذا ہم اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. مولانا صاحب یہ روزے میں بلغم کا نکلنا کیسا ہے؟
روزے کے عالم میں بلغم نکالنے کے متعلق ہمارے اکثر مشتاقین یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ بلغم نکالنا جائز نہیں ہے. مگر کون سا بلغم؟ ایک بلغم ایسا ہے کہ جو انسان کے سر سے آتا ہے اور ناک کے ذریعے ہوتا ہوا حلق کے اندر چلا جاتا ہے. اگر اس طرح سے سر کے اوپر سے بلغم آیا ہے اور ناک سے سیدھا پیٹ میں چلا گیا ہے, ناک سے منہ میں آنے کے بجائے ناک سے سیدھا پیٹ میں چلا گیا ہے, تو ایسا بلغم نکلنے میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, اس سے تمام مشکلوں کے نزدیک روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, روزہ بالکل صحیح. مگر یہ کون سا بلغم ہے کہ وہ سر سے آ کر ناک کے ذریعے سے سیدھا پیٹ میں چلا گیا, منہ میں آیا ہی نہیں. اس کے مقابلے میں دوسرا بلغم ایسا ہے کہ وہ سر سے آنے کے بعد ناک سے پیٹ میں جانے کے بجائے وہ منہ میں آ گیا, یا مطلب سینے سے وہ بلغم نکلا ہے یا نکالا ہے اور سینے سے نکلنے کے بعد وہ منہ میں آ گیا. اگر یہ منہ میں آ گیا تو ہمارے اکثر مشتاقین یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط اور واجب یہ ہے کہ ایسا بلغم نکلنا جائز نہیں ہے. سینے سے آنے والا بلغم بھی اگر سینے سے آئے مگر وہ منہ میں داخل ہونے سے پہلے پہلے سے اگر وہ پیٹ میں ڈال دیا جائے, ابھی منہ کی حدود میں داخل ہو اس سے پہلے پہلے اسے پیٹ میں ڈال دیا گیا, تو اس میں بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے, ایسا بلغم نکلنا بھی جائز ہے, اسے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. مگر چاہے سینے سے نکلنے والا بلغم ہو یا سر سے نکلنے والا بلغم ہو, یہ نکلنے والے بلغم اگر منہ تک پہنچ جاتے ہیں تو اکثر مشتاقین فرماتے ہیں پھر احتیاط واجب ہے کہ اس بلغم کو نکلنا جائز نہیں ہے, اس کو باہر پھینک دینا چاہیے. مگر آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بلغم منہ میں بھی آ گیا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں. ایسے بلغم کو بھی گزر کر پیٹ میں ڈال دیا جائے تو اسے بھی روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس سے روزہ بالکل صحیح رہے گا. مگر مناسب یہ ہوتا ہے اگرچہ رحمۃ اللہ اس انسانی نے اجازت دی ہے کہ ایک بلغم منہ میں آ جائے اس کے باوجود اس کو پیٹ میں ڈالنے کی اجازت ہے, مگر اس کے باوجود مناسب یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر بلغم منہ میں آ جائے تو اسے باہر پھونک دینا چاہیے, سوائے یہ کہ انسان ایسی حالت میں آ جائے کہ پھونکنا اس کے لیے ممکن نہ ہو. جیسے نماز پڑھ رہا ہو اور منہ میں بلغم آ گیا تو کوئی حرج نہیں, آیت اللہ اس انسانی کے نزدیک اگر وہ بلغم نگل لیا جائے گا تو اس کو روزہ باطل نہیں ہوگا.
اچھا مولانا صاحب, یہ میری ایک سوال کروں گا اور بہت سادہ سے سوال ہے لیکن اکثر لوگ اور ہم خود بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں, وہ یہ کہ لواز دائم جو ہے کبھی کبھی بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے انسان کے منہ میں اور پھر اسے ہم نگل لیتے ہیں تو کیا اس میں روزہ باطل ہو جاتا ہے؟
ہاں, لواز دہن یا تھوک جو کہتے ہیں یہ تو انسان منہ میں جتنا ہی جمع کر لے, چاہے جتنا جمع کر لے اور اس کے بعد وہ اس کو نگل لے تو اس سے بھی روزے میں بالکل فرق نہیں پڑے گا. تو وہ اپرادھ کے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک نگل لینے سے بھی کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ہر جگہ سے ٹوٹ جاتا ہے, تھوک کے نکلنے سے تو ہر جگہ روزہ باطل نہیں ہوتا. جو مطلب پیدا ہوتا ہے وہ بلغم کے حوالے سے پیدا ہوتا ہے, تھوک کے حوالے سے کسی بھی مشاہد کے نزدیک کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا, چاہے کتنی ہی زیادہ مقدار میں تھوک جمع کر لے. جیسے بچے عام طور پر شرارت کرتے ہیں, شرارت والا پیاس لگی ہے تو پیاس بجانے کا طریقہ یہ کہ منہ میں خوب تھوک جمع کرو, اگر پورا منہ بھر جائے تو اس کے بعد تھوک پورا نکل جائے تو پیاس ختم ہو جائے گی. اگر اس طرح سے بھی کیا جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹے گا نہیں, تھوک روزہ توڑنے والی جیون میں شامل نہیں ہے.
جی, یہ بلغم کے بارے میں سوال کیا گیا تھا, مولانا صاحب کا سوال جواب آپ نے سن لیا اور ہم نے لواز دہن کے بارے میں بھی سوال کیا اور مولانا صاحب نے جواب دیا. اب ہم ایک اور کال لے لیتے ہیں.
السلام علیکم, میں ابرانی کا اشارہ کر رہا ہوں. میرا مولانا صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ماہ رمضان میں صبح کے وقت روزہ کے دوران اپنی شرم رہتا ہے تب بھی, مگر اس کا مادہ پہلے نکالنے کا ارادہ نہیں تھا, پھر بھی وہ نکلا ہے جب وہ اس کو نکالنا نہیں چاہتا تھا, کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ فعل حرام ہے اور اس کا کفارہ بھی دینا پڑتا ہے. اب اس کی کیا ذمہ داری ہوگی, اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا یا نہیں؟ شکریہ.
مولانا صاحب, اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
اسلام نے جہاں روزہ توڑنے والی چیز کھانا پینا ہے یا دوسری چیزیں ہیں, اس طرح سے میں گزارش کر چکا تھا کہ اس سے نہ کرنا بھی روزے کو توڑ دیتا ہے, روزے کو باطل کر دیتا ہے. تب اس سے نہ کرنے کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے, ایسا کوئی طریقہ اختیار کرنا کہ جس کی وجہ سے منی نکل رہا ہے, اگر جان بوجھ کے طریقہ اختیار کیا گیا ہے تو روزہ باطل ہو جائے گا. مگر جیسا کہ آپ نے سوال تفصیل سے کیا ہے تو میں اس پر سوال والا ہاتھ کروں, جان بوجھ کے اگر انسان منی نکالے اور مادہ تولید سے باہر نکالے تو روزہ باطل ہو جائے گا, مگر اس کا ارادہ نہیں ہے اور بے اختیار مثلا نکل رہا ہے مادہ تولید, تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب پھر روزہ باطل ہوگا وہ باطل نہیں ہوگا. تو ہم اب اس حوالے سے سوال کو درست کر دیں گے. سوال کا پہنا اس کا فرض کیجیے اس نے یہ کام کیا اور جب یہ کام کر رہا تھا اس سوال میں آپ نے پوچھا بھی ہے کہ ارادہ قطعا نہیں تھا مادہ تولید نکالنے کا, مگر نکل آیا, تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ جو شخص یہ کام کر رہا ہے کیا اس کی عادت کیسی ہے کہ جب وہ حرکت دے تو ایسی صورت میں وہ نکل رہا ہے, یا عادت نہیں ہے اس کے ساتھ ہی بہت ایسا ہو گیا. اگر کسی شخص کی عادت ہی ہے کہ اگر شرمگاہ کو تھوڑی سی حرکت دے اور مادہ تولید نکل آئے تو ایسی صورت میں اگر وہ نکل آیا تو روزہ بھی باطل ہو جائے گا, نہ صرف روزہ باطل ہو جائے گا بلکہ سچا سارا بھی دینا پڑے گا. لیکن اس کی عادت نہیں تھی, ایک عمل اس نے انجام کیا اتفاقی طور پر مادہ تولید نکل آیا تو ایسی صورت میں اس پر کفارہ نہیں ہوگا, نہ صرف یہ کفارہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا روزہ بھی باطل نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر انسان کوئی شخص بھی ایسی حرکت کرتا ہے اور اس حرکت کے نتیجے میں اتفاقی طور پر مادہ تولید نکل آئے تو اتفاقی طور پر نکلنے کی وجہ سے روزہ باطل نہیں ہوتا, نہ صرف یہ کہ روزہ بھی باطل نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا کفارہ بھی نہیں ہوتا. لہٰذا ہر شخص اپنے حالت کو بہتر سمجھتا ہے اگر اس طرح کی کوئی حرکت کی گئی ہے اور اس کی عادت اسی طرح سے کہ ہمیشہ ایسا ہو جاتا ہے یا اکثر اوقات 80-85% ایسا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کا رولا بھی جائے گا اور اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا.
اچھا مولانا صاحب, یہاں پر ایک سوال اور کیا جا سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ اس دیوالی زندگی میں اگر کوئی مرد اپنی زوجہ سے استمتاع کرنا چاہے اور وہ اس کا ارادہ بھی نہیں تھا مسلم مرد تحریر نکالنے کا یا نکل جائے گا, اسے وہ اطمینان تھا کہ نہیں نکلے گا, اس کے باوجود بھی استمتاع کے دوران جو مادے تحریر نکل جائے تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
اس کا جواب تو یہی بنے گا کہ اس دیوالی زندگی میں اگر یہ عمل انجام دیا جا رہا ہے تو جمع کرنا حرام ہے, مادہ تولید نکالنا حرام ہے, لیکن اس جوازی زندگی میں دوسرے استمتاع کرنا اسی پابندی نے یہ اس کی عبادت ہے. اب اگر پرسٹی کو اس طرح سے کیا گیا اور مادہ تولید نکل آیا تو جیسے آپ نے اپنے سوال میں کہا کہ اس کا ارادہ بھی نہیں تھا, اس کے کافی جاتا ہے اس طرح سے مادہ تولید نکل آیا تو اسے روزہ باطل نہیں ہوگا, اسے روزے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. بات یہ ہوگی کہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ایسا کرنے سے اس کی عادت میں چیز ہے جو ہمیشہ وہ نکل آتا ہے, اگر اس کی عادت میں چیز شامل ہے تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا.
جی بہت اچھی بات رہی گئی مولانا کی طرف سے کہ اگر معمولاً مادہ تولید نکلتا تھا اور تو اس صورت میں جو ہے اس پھر اس کا روزہ جو ہے باطل ہو جائے گا, لیکن معمولاً نہیں نکلتا تھا اور اس کا قصد بھی نہیں تھا تو پھر روزے کے بطلان کے بارے میں حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے بلکہ باطل نہیں ہوگا روزہ. اب ہم ایک اور کام لے لیتے ہیں.
آپ کو سوال یہ ہے کہ وہ مریض جس کو گندے کی بیماری ہے, یہ محسوس آ رہی ہے کہ گندے بیماری بتائیں جو آکسیجن اور مختلف دواؤں پر مشتمل ہوتا ہے, تو وہ مقرر جو اس آگے سے خارج ہو کر منہ میں داخل ہو گئے ہیں لوگوں کو واقف ہو گئے یا نہیں, اور کیا اس شروع میں حکم مختلف ہو گیا جو وہ مقرر نہ رہے ہیں؟
اور سر یہ دمے کے مریض کے بارے میں پوچھا گیا یہ سوال, اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
دمے کے مریض کے بارے میں جو آج کل پمپ استعمال کیے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے غالباً سوال کیا گیا ہے کہ دمے کے مریض اگر پمپ استعمال کرتے ہیں تو اس سلسلے میں ہمارے اکثر فقہا یہ فرماتے ہیں کہ روزے کے عالم میں یہ پمپ استعمال کرنا جس کے متعلق معلوم ہے کہ اس میں کچھ دوا کے ذرات ہیں, کچھ بخارات ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو پیٹ میں چلے جائیں گی, یعنی وہ چیز ایسی ہے کہ اس کو منہ میں رکھ کے پھر دبایا جاتا ہے اور اس کے اوپر ذرات, دوا کے ذرات اور کچھ دیگر چیزیں پیٹ کے اندر چلی جاتی ہیں, اس کے باوجود اکثر مشتہدین نے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے کہ روزے کے عالم میں اگر سانس کے مریض والا پمپ استعمال کریں تو کوئی حرج نہیں پڑتا, کوئی حرج نہیں ہوتا, اس سے روزہ نہیں جھوٹتا ہے. مگر آیت اللہ سیستانی نے ذرا سا مسئلے کو اور روزہ رکھنے والے پر چھوڑ دیا ہے, روزہ رکھنے والے پر اس انداز سے چھوڑ دیا ہے کہ وہ پمپ استعمال کرنے والا خود یہ دیکھے کہ پمپ کے ذرات کیا سانس کی نالی میں جاتے ہیں یا غذا کی نالی میں جاتے ہیں. اگر وہ رکھے لگا منہ میں, مگر منہ میں رکھنے کے بعد جب پمپ کو دبایا تو جو اس کے ذرات و بخارات نکلے ہیں وہ سانس کی نالی میں جا رہے ہیں یا غذا کی نالی میں جا رہے ہیں؟ اگر وہ سانس کی نالی میں جا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. یعنی روزے کے عالم میں اس کو 10-20-25-50 مرتبہ استعمال کیا جائے اور 25-50 مرتبہ یہ ذرات اندر جائیں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا, روزہ باطل نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ غذا کی نالی میں جا رہے ہیں تو پھر استعمال کرنا صحیح نہیں ہوگا. اچھا اس سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ شاید مریض کو بھی نہ پتا ہو کہ یہ ذرات سانس کی نالی میں جاتے ہیں یا غذا کی نالی میں جاتے ہیں. مریض کو پمپ استعمال کر رہا ہے اور پمپ استعمال کرنے کی وجہ سے اس کو سانس میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے, فائدہ ہو جاتا ہے پمپ استعمال کرنے کی وجہ سے, مگر اسے خود نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ سانس کی نالی میں ذرات جا رہے ہیں یا غذا کی نالی میں ذرات جا رہے ہیں. تو جو ہم نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے, یہ بھی سمجھ لیجیے کہ ہمارا اپنا درجہ ہے یا ہماری اپنی معلومات ہے, جو ہم نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اجزا عام طور پر سانس کی نالی میں جاتے ہیں, غذا کی نالی میں نہیں جاتے ہیں. تو اگر یہ اجزا سانس کی نالی میں جا رہا ہوں تو سارے مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ یہ والا پمپ استعمال کرنا جائے گا, اس سے غذا باطل نہیں ہوگا.
جی جبرا صاحب, یہ آپ کے سوال کا جواب تھا. مولانا صاحب, آج بھی ہم نے کچھ ای میل جو ہے شامل کی ہے اور اس میں سے پہلی ای میل جو ہے سکینہ رسول نے پوچھا ہے, وہ پوچھے کہ ایک عورت 7 مہینے کی حاملہ ہے اور وہ جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے شوگر ٹیسٹ کے لیے 21 رمضان کی تاریخ دی اور دوائی بھی دی کہ ٹیسٹ سے پہلے یہ دوائی لینی ہے, تو کیا وہ عورت دوائی لے سکتی ہے؟
اگر روزے کے عالم میں اس طرح کا ٹیسٹ کروانا پڑ رہا ہے, چاہے شوگر ٹیسٹ ہو یا کسی اور طرح کا کوئی ٹیسٹ ہو, کہ جس سے پہلے دوا استعمال کرنا پڑتی ہے, اور دوا استعمال کرنے کا طریقہ بھی دوا انجیکشن کے ذریعے سے نہیں, دوا منہ کے ذریعے سے استعمال کرنا پڑتی. اگر دوا انجیکشن کے ذریعے سے استعمال کرنا پڑتی ہے تو ابھی میں نے وضاحت کر دی کہ انجیکشن لگوانے سے روزن نہیں ٹوٹتا ہے, لہٰذا اگر یہ دوا انجیکشن کے ذریعے سے استعمال کرنا پڑ رہی ہے تو کوئی قباحت نہیں ہے, روزہ بالکل صحیح ہوگا. مگر یہ دوا اگر پیٹ میں ڈالنا پڑتی ہے تو ایسی صورت میں سبھی کوشش شروع کی جائے کہ ڈاکٹر سے جو ٹیسٹ کرانے کا ٹائم ہے وہ ذرا ایسا لیا جائے کہ جو روزے سے پہلے والا ہو یا روزے کے بعد والا ہو, یعنی مغرب کے بعد والا ان سے ٹائم لیا جائے, اس کے بعد شوگر ٹیسٹ کروایا جائے تاکہ روزے کے بعد, روزہ مکمل ہونے کے بعد یہ ٹیسٹ کرایا جا سکے. اگر یہ ممکن ہو کہ روزے کے بعد یہ ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہو اور اسی اگر میں دوا ڈال کے ٹیسٹ ہو سکتا ہو تو ایسا کرنا چاہیے. لیکن اگر فرض کیجیے ایسا ٹیسٹ ہو, یعنی فقط دن میں وہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے اور وہ بھی صورت میں کہ دوا کھانا پڑے گی, تو ایسی صورت میں تو حرج نہیں ہے, پھر آپ دوا کھا لیجیے. دوا کھانے کے ساتھ جو پانی پینا پڑتا ہے وہ پانی پی لیجیے, مگر اس کی وجہ سے آپ کا روزہ نہیں آئے گا, روزہ ختم ہو گیا. اس ایک روزے کو روزہ ختم ہو گیا کوئی حرج نہیں, مگر روزہ ختم ہونے کی وجہ سے انسان گناہگار نہیں ہوگا. روزہ ختم ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ اب آپ نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا ہے, زیادہ اس ایک روزے کے بدلے 7 روزے کفارے کے طور پر رکھو, نہیں, نہ انسان گناہگار ہوگا نہ اس ایک روزے کے وقت اسے کفارہ دینے کی ضرورت ہے, کوئی چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے. بس اس ایک روزے کے وقت رمضان کے بعد کچھ روزے کی سزا کرنا پڑے گی, لہٰذا یہ روزہ تو ٹوٹ گیا مگر رمضان کے بعد کچھ روزے کی سزا کرنا پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ یہ روزہ معاف ہو جائے گا تو یہ آپ کو دینا پڑے, اور وہ بھی نہیں ہے کہ روزہ توڑ دیا لہٰذا آپ گناہگار ہیں, گناہگار بھی نہیں ہے, اس لیے کہ مجبوری میں اگر دوا کھانا پڑتی ہے, ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں, اس سے انسان گناہگار نہیں ہوتا ہے.
اچھا مولانا صاحب, عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو عام حاملہ عورتیں اگر ذوق محسوس کرتی ہے جیسے, تو اس کے بارے میں اسلام نے جو چھوٹ دی ہے غالباً مثلاً روزہ نہ رکھنے کی, اس کے بارے میں بھی ذرا وضاحت کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے.
اگر حاملہ عورت ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہے روزہ رکھنے کے بعد کہ حاملہ عورت نے روزہ رکھا اور اس کے بعد کمزوری محسوس ہو رہی ہے, اور کمزوری محسوس ہو رہی ہے خود اپنے کو, یعنی ماں کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے, ایک پہلو یہ. دوسرا پہلو یہ کہ نہیں, ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کا بچہ کمزور ہو رہا ہے اور آپ کے بچے کی صحت پر اس کا اثر پڑ رہا ہے, تو دونوں صورتوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اگر روزے کی وجہ سے ماں کو نقصان پہنچ رہا ہے یا روزے کی وجہ سے بچے کو حمل کو نقصان پہنچ رہا ہے, تو دونوں صورتوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ روزہ چھوڑنے کی وجہ سے اب ان کو ایک مفت عام غریب آدمی کو دینا پڑے گا, اور یہ والا روزہ ماہ رمضان کے بعد پیدا کرنی پڑے گی. لہٰذا عام طور پر بھی حاملہ عورت کی جو کسی جن کو کوئی ٹیسٹ نہیں کروانا, جن کو کوئی دوا نہیں کھانی, بس فقط کمزوری کی وجہ سے, اور کمزوری کی ہوتی عام کمزوری نہیں, نقصان پہنچانے والی کمزوری, کیا خود کو نقصان پہنچا ہے یا حامل کو نقصان پہنچا ہے, تو ایسی صورت میں بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, اس کی وجہ سے بھی عورت گناہگار نہیں ہوگی.
جی ہاں, یہ آپ نے مولانا صاحب کا جواب دیا اور آپ نے دیکھا کہ شریعت اسلام کتنی سہولت دے رہی ہے ہم اور آپ کو, کہ اور خصوصاً جو حاملہ عورتوں کے بارے میں جیسے مولانا صاحب نے کیا کس حد تک جو ہے سہولت دے رہی ہے. مولانا صاحب دوسری عمر جو ہے ہمیں موصول ہوئی ہے ایاز علی کی طرف سے, وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک مریض کے علاج کے لیے آزان مغرب کے ساتھ ہی بغیر کسی تاخیر کے دوائی لینی پڑتی ہے, تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ روزے رکھے اور مغرب کی اذان کے ساتھ ہی روزہ اختیار کر لیں؟
ابھی اصل میں غلط فہمی بسا اوقات اس طرح سے ہو جاتی ہے, روزہ شروع کرتے وقت بھی اور روزہ ختم کرتے وقت بھی. روزہ شروع کرتے وقت ہمارے یہاں روزے کی ٹائمنگ کیا ہے, روزے کی ٹائمنگ ہے کہ جہاں فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے وہیں ہمارا روزہ شروع ہوتا ہے, اور جہاں مغرب کی اذان کا وقت آ جاتا ہے وہاں ہمارا روزہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے ان باتوں میں دیکھنا رکھا تو ساری غلط فہمی دور ہو جائے. جہاں فجر کی نماز کے وقت شروع ہوا وہاں ہمارا روزہ شروع ہوا, جہاں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا وہاں ہمارا روزہ ختم ہو گیا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر برادران اہل سنت کی اذان ہماری اذان سے 4-5 منٹ پہلے ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے ان کے یہاں فجر کا وقت تقریباً 4-5 منٹ پہلے ہو جاتا ہے. ان کے یہاں جو فجر کا وقت ہوتا ہے اس وقت کا نام رکھا جاتا ہے صبح کاذب. اگر یہ لمبی مشکل ہے تو کوئی حرج نہیں, کتب کو چھوڑ دیجیے. جو عام طور پر فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے ان کا وقت ذرا 4-5 منٹ پہلے ہو جاتا ہے, اور ہمارا وقت 4-5 منٹ بعد ہوتا ہے. ان کا وقت جب ہوتا ہے اس وقت کا نام ہوتا ہے صبح کاذب, اور ہمارا وقت جب ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے صبح صادق. تو ہمارے نماز کا وقت شروع ہونے کا وقت بھی ہے صبح صادق, اور روزے کے شروع ہونے کا وقت بھی ہے صبح صادق, جو ان سے تقریباً 4-5 منٹ بعد میں شروع ہوتا ہے. تو ان کا روزہ پہلے بند ہوتا ہے, ہمارا روزہ بعد میں بند ہوتا ہے. لہٰذا اگر پچھلے رمضان کے مہینے میں برادران اہل سنت کی اذان ہو جائے تو اب یہ نہ سمجھے جاتے روزے ٹوٹ گئے, اس لیے جب اذان ہو گئی اس کے باوجود ہم نے کھا لیا. ان کی اذان ہو گئی ہے اس کے بعد بھی ہم کھانا کھا رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارا روزہ ٹوٹ جائے, کہ ہمارا روزہ غلط ہو جائے. ہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے جو اذان کی ہے کیا اپنے وقت سے 4-5 منٹ تاخیر سے تو نہیں تھی. اگر انہوں نے دیر سے اذان دی ہے کیونکہ ہم نے اپنے وقت میں جو کھانا پینا کر لیا اور اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر وہ اپنے وقت میں جو ان کی فجر کا وقت ہے اس وقت میں وہ اذان دے رہے ہیں, اور اس وقت میں مثلا کسی نے غلطی سے کھا لیا یا کھاتا رہا جان بوجھ کے, تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں, اس لیے اب تک روزہ بند ہونے کا وقت شروع نہیں ہوا. روزہ بند ہونے کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب ہماری فجر کی نماز کا وقت آتا ہے, اور وہ تقریباً 4-5 منٹ بعد آتا ہے. لہذا اگر اس وقت تک انسان کھاتا رہے جو اہل سنت کی اذان کا وقت ہے, اس لیے اذان کرنا چاہیے. اذان تو کبھی 2 منٹ پہلے دے رہے ہوتے ہیں, کبھی 2 منٹ بعد میں دے رہے ہوتے ہیں, کبھی 15 منٹ بعد میں دے رہے ہوتے ہیں, کبھی آدھا گھنٹہ بعد میں دے رہے ہوتے ہیں. عام دنوں میں رمضان میں نہیں ایسا کرتے ہیں, مگر عام دنوں میں نماز کے وقت اتنا مثلاً 4:15 بجے وہ لوگ اذان دے رہے ہوتے ہیں 4:45 بجے, تو 4:45 بجے روزہ بننا ہونے کا وقت نہیں ہے, یہ تو وقت ختم ہو گیا. یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر اذان کے وقت وہ اذان دے رہے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ عشاء کھا رہا ہے تو اس سے ہمارا روزہ باطل نہیں ہوگا, اس لیے ان کے اذان میں اور ہمارے اذان میں تقریباً 4-5 منٹ کا فرق ہے. اچھا اب مغرب کی طرف آ جائیے, مغرب میں معاملہ الٹا ہے. ان کی اذان کا وقت پہلے ہو جاتا ہے, ہماری اذان کا وقت بعد میں ہوتا ہے. ان کی اذان اور ہماری اذان کے درمیان تقریباً 13 منٹ کا فاصلہ ہے. لہٰذا مغرب میں ان کی اذان 13 منٹ پہلے ہوتی ہے, ہماری اذان 13 منٹ بعد ہوتی ہے. لہٰذا ان کی اذان کے وقت روزہ نہیں کھولا جا سکتا, جب ہماری اذان ہو جائے تو اس وقت روزہ کھولا جا سکتا ہے. ابھی یہ کہا گیا کہ ہماری اذان ہو جائے اس وقت روزہ کھولا جا سکتا ہے, کیونکہ ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہماری اذان بھی مکمل ہو جائے. ہماری اذان مکمل ہو جائے کا مطلب اگر ایک آدمی آہستہ آہستہ اذان دے رہا ہے تو ایک منٹ میں مکمل ہو جائے گی, مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت اطمینان کے ساتھ اذان دے رہے ہوتے ہیں تو 10 منٹ بعد جا کے اذان مکمل ہوتی. تو ایسا نہیں ہے کہ 10 منٹ کے بعد جا کے آپ روزہ کھول سکتی ہیں, وہ کھول سکتا ہے. جیسے ہی اذان کا وقت ہو, جہاں اذان کا وقت ہو وہیں اگر انسان روزہ کھولنا چاہے, اور کسی مجبوری کے بغیر, آپ نے جو مجبوری بیان کی ہے, کسی مجبوری کے بغیر بھی اگر روزہ کھولنا چاہے تو کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. یہ روزہ بالکل صحیح ہو گیا اور آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا, آپ کا روزہ بھی صحیح ہو گیا, یہ غلط کام بھی نہیں کیا. تو روزہ شروع ہونے کا وقت اور روزہ ختم ہونے کا وقت اگر پیشن اگر ہو تو پھر یہ پریشانی کا رجحان نہیں آئے گی کہ ہم نے روزہ مکمل کیا یا مکمل نہیں کیا. اس لیے جہاں روزہ شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے بس اس سے غلط سے پہلے آپ شروع کر دیں, اور جہاں روزہ ختم ہونے کا وقت ہے, مثلا روزہ ختم ہونے کا وقت ہے 7:01 پر, تو اگر 7:02 پر آپ نے 7:02 پر آپ نے روزہ کھول لیا تو شکر صاحب نے پتا بھی آزان چل رہی ہوگی اور آپ نے روزہ کھول لیا, اس کے بعد آپ کا روزہ بالکل صحیح مانا جائے گا.
جی اس سوال کے جواب میں مولانا صاحب نے بتایا اور اس کا خلاصہ یہ بنا کہ اذان ہوتے ہی جو ہے روزہ افطار کیا جا سکتا ہے اور اذان کا مکمل ہونا ضروری نہیں ہے. ناظرین آج کے حد تک اتنا ہی اور اگلے ہفتے انشاءاللہ کچھ مزید سوالات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ہم حجت الاسلام والمسلمین مولانا عید اعظم حضری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنے وقت میں سے مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. بہت بہت شکریہ. ناظرین ایک جگہ پھر ہم آپ کو اپنا موبائل نمبر اور ای میل وغیرہ بتا دیتے ہیں تاکہ آپ سہولت کے ساتھ ہم سے سوال پوچھ سکیں. ہمارا موبائل نمبر ہے 03213808565 03213808565 اور دوسرا موبائل نمبر ہے 03431919331 03431919331. اس کے ساتھ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@qtrak.org اور آپ ہمارے اس پروگرام کو ہماری ویب سائٹ پر بھی ملازہ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.qtrak.org. آخر میں آپ معصوم کی شان میں کلام سنیں گے. اسے قبل اپنے میزبان غلام نے بھی یقینی کو اجازت دیے. اللہ حافظ. جہاں بھی رہیے رحمت خدا کے سائے میں رہیے.
یہی دو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن رد سے ماورا ایمان کی بنیاد ہے آل نبی کا تذکرہ. معبود نے ہر چیز کو ان کے سبب پیدا کیا لمحہ بلمحہ دم بدم کہتے رہو صلی اللہ.
حر الوبال حاتم المصطفى المرتضى وابناهما والفاطمة خمسة المصطفي بها. حر الوبال حاتم المصطفى المرتضى وابناهما والفاطمة.
خالق کا یہ فرمان ہے خالق نبی مشہور ہے دور وہ معبود سے جو پنج تن سے دور ہے. تخلیق آدم کا سبب آل نبی کا نور ہے قرآن و اہل بیت سے قائم ہے دین کبریا.
حر الوبال حاتم المصطفى المرتضى وابناهما والفاطمة خمسة المصطفي بها. حر الوبال حاتم المصطفى المرتضى وابناهما والفاطمة.
اس عالم موجود کا محور ہے نام پنجتن جنوں ملائک یہ بشر سب ہیں غلام پنجتن. انسان پر کیسے کھلے چاہے مقام پنجتن ذہنوں میں آ سکتا نہیں ان کا مقام و مرتبہ.
حر الوبال الحاتم المصطفى المرتضى وابناهما والفاطمة في خمسة نصفي بها حر الوبا الحاتم المصطفى المرتضى وابناهما والفاطمة
عرض و سما میں خلق کے عقدا کشاں ہیں پنج تن آدم کے بھی خاتم کے بھی حاجت روا ہے پنج تن حق کی بقا ہے مظہر نور خدا ہے پنج تن زیرے کے سائن پانچ کا مرکز ہے ذات فاطمہ
وابناهما والفاطمة خمسة نصفي بها حر البابا الحاتم المصطفى المرتضى وابناهما والفاطمة
دنیا میں سب سے معتبر اور محترم ہے ان کا گھر دارب اہل بیت نے سائل کو بخشے ہیں پسر یہ واقعہ تحریر ہے تاریخ کے اور آس پر مشکل میں راہب کے لبوں پر بر ملا یہ آ گیا
حر الوبا الحاتم المصطفى المرتضى وابناهما والفاطمة خمسة نصفي بها حر الوبا الحاتم المصطفى المرتضى وابناهما والفاطمة
فطر اس کو بالوں پر ملے یہ ہے عطا ہے پنج تن ہے وہ رضا معبود کی جو ہے رضا ہے پنج تن اجر رسالت اے محب بس ہے بلائے پنج تن جب تک بدن میں سانس ہے کرتے رہو بن سے وفا
حر الوبا الحاتم المصطفى المرتضى وابناهما والفاطمة خمسة نصفي بها حر الوبا الحاتم المصطفى المرتضى وابناهما والفاطمة